خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. ہمارے حضرت مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. گناہ پر لعنت سے تم اپنی ششنم کر دو. گناہ پر لعنت سے تم اپنی ششنم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. دل ویران کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو. باغ ارم جنت کا باغ. دل ویران کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو. حجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. حجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. دل ویران کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو. حجم کو نور حق سے مظہر نور حرم کر دو. گناہ کی خوشی کو محشر سے الگ کر دو. گناہ کی خوشی کو کر دو. اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہا کر دو. اور اپنے آنسوؤں میں اپنا خون دل بہا کر دو. گناہ کی خوشی کو اپنا خون دل بہا کر دو. گناہ کی صبح کو پہ خدا سے شام غم کر دو. گناہ کی صبح کو پہ خدا سے شام غم کر دو. نداب سے رب میں دل کو رکھ جانے جم کر دو. نداب سے رب میں دل کو رکھ جانے جم کر دو. گناہ کی صبح کو خدا شام غم کر دو. نداب سے رب میں دل کو رکھ کے جام جم کر دو. خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو. گنا شنن کرو گرم کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف کرو گرم کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف کرو فلک سے اس زمین سجدہ کو اپنی غم غم کرو فلک سے اس زمین سجدہ کو اپنی غم غم کرو گرو گرو کی راہ میں تم قلب و جان کو وقت غم کرو فلک سے اس زمین سجدہ کو اپنی غم غم کرو خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر لو خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر لو اپنے قلب و جان کو تم نظر حرم کر لو اور اپنے قلب و جان کو تم نظر حرم کر لو خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر لو لو جان کو تم نظر حرم کر لو خدا کے حکم پر تم اپنا سر تسلیم کم کر لو گناہ پر ندامت سے تم اپنی چرن نم کر لو تبلیغ دین جو رسالہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس سے ریاکاری سے متعلق مضمون پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مضامین چونکہ مشکل ہیں بعض لوگ پریشان ہو گئے ہیں، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو مراقبات یعنی جو علاج لکھا ہوا ہے اس علاج کو کر لیں یہ تو آسان ہے۔ ایک علاج تو اس میں فرمایا ہے کہ یہ تصور کر لیں کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اس غرض سے بہادری دکھائے کہ لوگ اس کو شجاع کہیں، یا اس نیت سے عبادت کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور پرہیزگار کہیں، تو یہ تعریف کی محبت ہے، اپنی تعریف کرانے کی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا علاج وہی ہے جو حب مدح کے علاج میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شہرت اور دنیا کی نیک نامی، اب یہ تصور کریں، یہ مراقبہ کریں، اس سے علاج ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ یہ شہرت اور دنیا کی نیک نامی محض فرضی اور وہمی ناقابل اعتبار کمال ہے۔ جو کمال مجھے حاصل ہے بالفرض لوگ مجھ میری تعریف کر رہے ہیں، تو یہ فرضی ہے، یعنی اس کا احتمال ہی ہے، وہم ہے، کیونکہ جب اللہ کے ہم پیش ہوں گے وہاں جو ہماری قیمت لگے گی وہاں تعریف ہوگی تو وہ کام کی ہے، مخلوق کی تعریف کسی کام کی نہیں۔ تو مخلوق تعریف کرے بھی تو یہ نیک نامی محض فرضی ہے اور وہمی اور ناقابل اعتبار ہے، مخلوق کے تعریف کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعریف کرے اپنے بندے کی وہ ہے بات۔ اور فرمایا کہ آج مرے کل دوسرا دن، تعریف کرنے والے اور ان کی تعریفیں اور سپاس نامے سب یہیں رہ جائیں گے اور کسی سے کچھ بھی نفع حاصل نہ ہوگا۔ حقیقی کمال وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے، یعنی معرفت الہیہ کہ اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ تو ایک مراقبہ یہ ہو گیا علاج، اور دوسرا اس کے علاوہ ریا میں خصوصیت کے ساتھ یہ خیال کرنا بھی اس مرض کے لیے مفید ہے کہ یہی بہادری اور یہی عبادت جو آج مجھ کو لوگوں کی زبان سے شجاع یا عابد کہلا رہی ہے کہ بہت عبادت گزار ہیں، کل کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ساری مخلوق کے سامنے مجھ کو رسوا اور ذلیل کرائے گی یہ تعریف کہ میرا نام فاجر اور مکار اور ریاکار پکارا جائے گا. یعنی اگر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کروں گا تو اللہ تو جانتے ہیں، پھر قیامت کے دن رسوائی ہوگی، وہاں ریاکار کہہ کر پکارا جائے گا، فاجر اور مکار کہہ کے پکارا جائے گا. اور اس پر ترہ یہ کہ میرا کیا کرایا سب بیکار ہو جائے گا، یعنی میں محنت بھی کروں گا لیکن وہ بیکار ہو جائے گی. محنت تو کی لیکن مخلوق کے لیے کی، اگر نیت خالق کے لیے ہو تو کام کی ہو گئی، اور اگر نیت مخلوق کی ہو گئی تو سب بیکار جائے گی. اور وہ اعمال جن کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ جمع کیا تھا ہفت ہو جائیں گے. بس لوگوں کی خوشنودی اور دنیا کی اس ناپائیدار مدح کے معاوضے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور محشر کی رسوائی اور ذلت خریدنا کس قدر عقل کے خلاف ہے. علاوہ ازیں یہاں دنیا میں جن کی رضامندی چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے ان کو ناراض بھی کر دے، اور مدح کے بدلے یہی لوگ الٹی ہماری مذمتیں کرنے لگے، کیونکہ قلوب اور زبانیں تو سب اللہ کے قبضے میں ہیں. بس چند روزہ موہوم اور محتمل تعریف کے لیے، جس کا صرف احتمالی ہے، یقینی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر جو کہ اصل سعادت ہے، کیوں کر ترجیح ہو سکتی ہے، کیوں ترجیح دیں اس کو؟ تو یہ علاج ہے. اور اسی طرح مذمت کا خوف یا ریا کا باعث ہو تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر میں عند اللہ پسندیدہ ہوں تب لوگوں کی مذمت مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر ڈروں کیوں ڈروں؟ پھر ڈروں تو کیوں ڈروں؟ یعنی مخلوق سے میں کیوں ڈروں؟ کیونکہ مخلوق کی مذمت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، خصوصاً جبکہ یہ بات یقینی ہے کہ مخلوق کی اس مذمت کے موہوم اندیشے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھنا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بھلا اگر یہ باطنی ریا لوگوں کو معلوم ہو جائے، یعنی باطنی ریا یعنی خفیہ اندر دل کے اندر جو ریا چھپی ہوئی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی مذمت سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور اسی لیے میں نیکوکاروں کسی صورت بناتا اور پرہیزگار بنا پھرتا ہوں، تو پھر اس خوف سے کچھ نفع نہ ہوگا. اور جس بات کا اندیشہ ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ مکاری کھیلنے کی وجہ سے مذمتیں ہونے لگیں. اور اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اطاعت کروں تو جن لوگوں کی مذمت کا مجھے خوف ہے وہ بھی میرے دوست بن جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی. اور ریا کا تیسرا سبب حرص و طمع ہے. ایک یہ بھی ہے کہ حرص ہوتی ہے، تو بس اگر یہ وجہ ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز کی طمع ہے، لالچ ہے، اس کا حاصل ہو جانا ایک موہوم بات ہے، وہ بھی وہمی بات ہے. اور اس ریا کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہاتھ سے جاتا رہنا یقینی ہے، کیونکہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کچھ کیا تو یقینی طور پر اللہ کی رضا ہاتھ سے جاتی رہے گی. پھر بھلا کس نفع کی موہوم امید پر اللہ کے غصے کو سر پر لینا کون پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب یعنی دلوں کے پلٹنے والے ہیں. اس لیے یاد رکھو کہ ریاکاری سے جس دنیاوی مطلب کے لیے عبادت کر رہے ہیں وہ بھی نہ حاصل ہو سکے گی، بلکہ مخلوق کے سامنے تما کرنے میں ذلت اور رسوائی الگ اٹھاؤ گے، ان کے احسان مند الگ ہوگے کہ ہمیشہ گردن نیچی رہے گی، اور بغیر لالچ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا. اور پھر اخلاص کی بدولت جو کچھ دائمی لذیذ نعمتیں تم کو آخرت میں ملیں گی وہ اس کے علاوہ ہوں گی. غرض ان یقینی اور سچی باتوں کو ذہن نشین کر لو گے تو ریا کا نام و نشان بھی نہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق بخش دیں گے. اس کے بعد غالباً تمہیں یہ فکر ہوگی کہ ریا سے تو نفرت بے شک پیدا ہو گئی، مگر بعض عبادتوں میں مخلوق کے مطلع ہونے پر یکایک جو ریا پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج معلوم نہیں، لہذا اس کی عبادت کی تدبیر بھی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر تنہائی کی حالت میں عبادت کیا کروں، اور اپنی عبادت کو ایسا چھپایا کرو کہ جیسا اپنے عیبوں اور معصیتوں کو چھپا سکوں. اور دیکھو کہ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی شخص نے ایک مرتبہ دنیا اور دنیا داروں کی مذمت بیان کی تو شیخ نے جواب دیا کہ ہمارے حلقے میں آج سے مت بیٹھا کرو، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اس لیے کہ جو کام تمہیں چھپانا چاہیے اس کو تم نے مجمع میں ظاہر کر دیا. یاد رکھو کہ عبادت کا اخفا شروع شروع میں ذرا دشوار معلوم ہوگا، عبادت کا چھپانا. یہ عبادت کا اخفا جو ہے یہ نفلی عبادتوں میں ہے، فرائض واجبات مثلاً اب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر فرض نماز بھی گھر میں شروع کر دے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، فرائض واجبات کو تو کھل کے کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. اب جیسے ہماری سوسائٹی میں ماشاءاللہ یہاں
ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے کتنے متعلقین یہاں آباد ہو گئے. حضرت والا کی خواہش تھی کہ اللہ اس بستی کو بستی صالحین بنا دے, تو الحمدللہ یہاں اکثریت جو ہے وہ حضرت والا کے متعلقین کی ہے. اور کتنے لوگوں سے میں نے سنا, کتنے لوگوں کی داڑھی نہیں تھی, کسی نے ان کو تقریر نہیں کی, کسی نے ان کو نصیحت نہیں کی, انہوں نے صرف ماحول دیکھ کر ہی داڑھی رکھ لی. اور کتنے لوگ بے نمازی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کی توفیق دے دی. تو فرائض واجبات کے اندر اخفاء نہیں ہے بلکہ نفلی عبادتوں میں ہے. تو یاد رکھو کہ عبادت کا اخفاء شروع شروع میں ذرا دشوار معلوم ہوگا, مگر چند روز ایسا کرو گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی, بلکہ خلوت کی عبادت اور مناجات میں لذت آنے لگے گی. بھائی ہم اس کا لحاظ رکھو کہ جس وقت بھی اپنی عبادت پر لوگوں کے اطلاع سے دل میں مسرت پیدا ہو, یعنی خوشی پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا لوگوں نے مجھے نفلی عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا, تو فوراً پہلی باتوں کو یاد کرو, ابھی جو علاج بتائے گئے ان کو یاد کرو, اور سوچو کہ کمزور مخلوق کا میری عبادت پر مطلع ہو جانا میرے لیے ذرہ برابر بھی نافع نہیں. مخلوق تم خود محتاج ہے, ان کی تعریف سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں, لہذا اس بے نفع بات پر میرا خوش ہونا فضول اور اللہ کے غصے کا نشانہ بن جانا بڑی خطرناک حالت ہے. پس جس وقت یہ خیال کرو گے تو وہ مسرت کراہت سے بدل جائے گی, اور جب کراہت کا پلہ بھاری ہوگا تو عبادت اسی اخلاص کی طرف لوٹ جائے گی جو کہ مقصود ہے. بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب ریاکاری سے حفاظت فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
یا اللہ
وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر اللہ الى امرئ ان اخر اجله حتى بلغه 60 سنه عذر اللہ الى امرئ ان اخر اجله حتى بلغه 60 سنه. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذر کا کوئی موقع نہیں رکھا جس کی موت میں مہلت دی یہاں تک کہ 60 سال کی عمر عطا فرمائے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اتنی عمر بخشی اور فرصت دی اور پھر بھی توبہ اور عذر خواہی اپنے رب سے نہ کی اور گناہوں کو نہ چھوڑا. آخر عذر کے لیے کیا گنجائش اب اس کے پاس ہے جو کہتا ہے کہ جب بڈھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا. اس حدیث سے 60 برس کی عمر والے بوڑھوں کو عمل کی فکر تیز کر دینی چاہیے اور عمل کا احساس پیدا ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں احساس پیدا ہو. حضرت صلاۃ الحاجت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ الحاجت. حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر 2 رکعت نماز ادا کرے, پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے, اور حلیم وہ ذات ہے تو جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کرے. سو پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرکوبات یعنی سواریوں کے بیان میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 7 گھوڑے تھے جن کے یہ نام ہیں: سکب، مرتجز، طیف، لزاز، غرب، سبحہ، ورد، اور 5 خچر تھے: ایک دلدل، یہ مقوقت شاہ مصر نے بھیجا تھا، دوسرا فضہ فروہ نے جو کہ قبیلہ جزام سے تھا بھیجا تھا، تیسرا ایک سفید خچر تھا جس کو حاکم ایلہ نے پیش کیا تھا، اور ایک چوتھا اور تھا جو حاکم دومت الجندل نے بھیجا تھا، اور بعض نے پانچواں بھی بتایا ہے جو نجاشی شاہ حفشہ نے بھیجا تھا، اور دراز گوش 3 تھے: ایک عزیر جو شاہ مصر نے بھیجا تھا، دوسرا اور تھا جو فروہ مذکور نے بھیجا تھا، اور تیسرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا، اور 2 یا 3 سانڈنیاں تھیں: ایک قصوہ، دوسری عذبہ، تیسری جدعا، اور بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کہے ہیں، اور 45 اونٹنیاں دودھ کی تھیں اور 100 بکریاں تھیں، اس سے زائد نہ ہونے دیتے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ایک بکری ذبح کر دیتے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مرتفع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.
آمين.